الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے اے ایمان والو. اس پروگرام میں بات ہوتی ہے ان آیات پر، ہم ان آیات کی تفسیر سنتے ہیں اللہ رب العزت نے جن آیات میں اپنے بندوں سے یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا ہے. آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کا. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، آئیے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
یا
اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا.
محترم ناظرین کرام، آپ نے اس آیت کے مضامین سے اندازہ لگا لیا کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان پر ثابت قدمی کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے اور دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. اس آیت مبارکہ کے تحت کن تین نکات پر ہم گفتگو کریں گے، آئیے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں.
جو مسلمان ہیں ان کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے
اور کفر کا حکم بیان کیا گیا ہے. جو ایمان لانے کے لیے جن جن باتوں اجمالی یا تفصیلی طور پر اقرار ضروری ہے ان کا بیان کیا گیا ہے. ضروریات دین کے انکار سے کفر لازم آتا ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے.
محترم ناظرین کرام، بظاہر تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج کا جو موضوع ہے ایک عمومی موضوع ہے، اور جب ہم سب صاحب ایمان ہیں تو پھر ایمان پر استقامت، اس موضوع پر بات کرنے کی کیا حاجت ہے؟ جناب یہ بھی ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے. محترم ناظرین کرام، ہمارے پاس جتنی دولت، جتنا سرمایہ، جتنا خزانہ ہے، اس سب میں سب سے قیمتی خزانہ ہے ہمارے ایمان کا خزانہ. بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اس اسلوب پر غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی کی آنکھیں نہیں، اندھا ہے، تو کیا کبھی اس اندھے کو کوئی یہ کہے گا کہ بد نگاہی نہ کرو، اپنی آنکھوں کا درست استعمال کرو؟ اندھے کو آنکھوں کے حوالے سے کوئی حکم نہیں دیا جاتا. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں پہلے یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اور پھر فرمایا آمینو، اے ایمان والو ایمان پر ثابت قدم رہو. اگر ایمان آنے کے بعد چلا نہ جاتا تو یہ کیوں کہا جاتا کہ جناب ایمان پر ثابت قدم رہو؟ اب ایمان پر ثابت قدم رہنا کیا کہلاتا ہے؟ فرمایا گیا آمینو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. ایمان لاؤ اللہ تعالی پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی. والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتابیں جو اس سے قبل حضرات انبیاء علیہ السلام پر نازل کی گئیں. دراصل ایمان کے حوالے سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک ہوتا ہے ایمان مجمل. جب کوئی نو مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو صرف کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اور جو بھی اس کا مذہب ہوتا ہے اس مذہب کے تعلق سے وہ بیزاری ظاہر کرتا ہوا دین اسلام کے دو بنیادی عقیدوں کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں، ایک سمجھتا ہوں، معبود سمجھتا ہوں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور اس کے بندے ہیں، یعنی توحید اور رسالت، اس پر ایمان لا کر خدا علیہ السلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں ایمانیات کے تعلق سے مزید بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا سیکھنا کہلاتا ہے ایمان مفصل۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایمان مفصل کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں علماء ان چیزوں کو کہتے ہیں ضروریات دین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پر ایمان لانا، اس کے ساتھ ساتھ جو سابقہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، یہ یقین رکھنا کہ وہ کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اگرچہ کہ وہ کتابیں آج محرف ہو چکی ہیں، لوگوں نے، یہود نے توریت کو محرف کر دیا ہے، نصارہ نے انجیل کو محرف کر دیا ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، اور جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہمیں خبر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل بھیجے، وہ حق پر تھے، یہ یقین رکھنا ضروری ہے، اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ضروریات دین کے کئی شاخیں ہیں اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ملا کر ضروریات دین کا جو نصاب ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ضروریات دین کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان مکمل کرنے کے لیے ان سب چیزوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور تا دم حیات ان سب چیزوں کا عقیدہ باقی رکھنا ضروری ہے، یہی ایمان پر ثابت قدمی ہوتی ہے۔ فرمایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے ملائکہ کا انکار کرے، ملائکہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فرشتے ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، خیر تو ان کے اوصاف ہیں، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، ملائکہ کا انکار کرے، وَكُتُبِهِ، کتب جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہیں ان کا انکار کرے، وَرُسُلِهِ، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کا انکار کرے، یعنی دین اسلام کی تعلیمات کا کیا اعلیٰ حسن ہے کہ نہ صرف یہ کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کرنی ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اس حیثیت سے لانا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں ہم اس کے پابند ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو انبیاء سابقین ہیں ان کی شخصیات کو معظم سمجھنا، مکرم سمجھنا، قابل تعظیم سمجھنا، اور ان انبیاء سابقین کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، رسول کو بھیجا ہے۔ بہت سارے تو وہ ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم ان کے اسماء سے واقف ہیں، ان کے ناموں سے واقف ہیں، ان کے قصے قرآن کریم فرقان حمید نے بیان کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر اور رسول مبعوث فرمائے ان سب پر اجمالی طور پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے، برحق تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا گیا والیوم الآخر، جو قیامت کے دن کا انکار کرے تو ایسا شخص کفر کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ قیامت کے دن کا اقرار کرنا، یقین رکھنا، اس پر ایمان لانا، یہ بھی صاحب ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ فاتحہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ رحمان رحیم، کون؟ جو فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ تو قیامت کا دن برپا ہوگا، مردے اٹھائے جائیں گے، قیامت کا دن قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، یہ نظریہ ایمان بالقیامہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے توحید کا عقیدہ رکھنے، رسالت پر ایمان لانے، انبیاء سابقین پر ایمان لانے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے، قرآن کریم پر ایمان لانے، جو سابقہ کتب ہیں ان پر ایمان لانے، فرشتوں پر ایمان لانے، قیامت کے دن پر ایمان لانے کو بیان کیا، اور یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، ایمانیات کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان پر ثابت قدمی کا جو مضمون ہے قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ساری آیتوں میں بیان فرمایا۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر استقامت پذیر رہے، تا دم حیات اسی عقیدے کے ساتھ وابستہ رہے، ایمان پر استقامت کے ساتھ رہے، فرمایا گیا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا بروز قیامت، نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہ اہل جنت میں سے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ اس بات کی جزا ہوگی جو انہوں نے دنیا میں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات میں ایمان پر استقامت کی اہمیت کو بیان کیا۔ ایک آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، ایک دعا ہمیں سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، الہ العالمین ہمارے قلوب قائم رہیں، سلامت رہیں اور ہدایت پر کھڑے رہیں، مولا کریم ہدایت سے روگردانی نہ کریں۔ الہ العالمین تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں اسلام دیا، تو نے ہمیں ایمان دیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، مولا کریم ہدایت کے بعد کفر کی طرف نہ پلٹا دینا، ایمان کے بعد گپ اندھیروں میں ہمیں نہ پلٹا دینا۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان پر استقامت کی دعا مانگی گئی۔ آگے فرمایا گیا وہب لنا من لدنک رحمہ، الہ العالمین تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، انک انت الوہاب، مولا کریم تو ہی عطائیں دینے والا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں جو دعا غالب طور پر شامل تھی وہ دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والا، اے رب دلوں کو پھیر دیتا ہے، میرے دل کو ایمان پر ثابت قدم فرما۔ تو جس طریقے سے چڑیا کسی ٹہنی پر بیٹھتی ہے وہ اڑ جاتی ہے، وہاں سے پھر ہو جاتی ہے، ایمان بھی ایک ایسی ہی چیز ہے کہ جو دلوں سے کسی بھی وقت نکل سکتا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جب دیگر نعمتیں زوال پذیر ہو سکتی ہیں تو ایمان بھی زوال پذیر ہو سکتا ہے۔ ایمان کی اہمیت اور ایمان کی وقعت اور ایمان کی حفاظت کا ذہن کیسے ملے؟ علماء نے لکھا کہ اس کا ذہن اسی وقت ملے گا کہ جب ایمان کی اہمیت کا احساس ہوگا، جب اس کے زائل ہونے کا خوف ہوگا، جب ہم سمجھیں گے کہ یہ بھی ہماری ایک دولت ہے۔ تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کے لیے دعا کرنا ہمیں قرآن پاک سکھا رہا ہے، جس کی حفاظت کے لیے دعا کرنا ہمیں حدیث پاک سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے اور حالت ایمان پر ہی موت آنی ہے، یعنی حکم دے رہا ہے کہ خبردار، موت اس حالت میں آنی ضروری ہے کہ تم مسلمان ہو، صاحب ایمان، اور ایمان کی حالت میں تمہارا دنیا سے خاتمہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، امام حاکم مستدرک میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لیخلق، کہ ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، فی جوف احدکم، تمہارے سینوں میں جو ایمان ہے یہ بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، کما یخلق الثوب، جس طرح کے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ فاسأل اللہ تعالی، اللہ سے دعا کیا کرو، اَن یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ تمہارے دل میں ایمان کو باقی رکھے، ایمان کی حلاوت کو باقی رکھے، ایمان کی حرارت کو باقی رکھے، اور ایمان کی جو چاشنی ہے اس کو باقی رکھے۔ محترم ناظرین کرام، ایمان کا برباد بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں تو کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جناب ایمان لا کے بھی بندہ جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو جایا کرتا ہے، آخر وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ علماء نے اس کے کئی اسباب بیان کیے ہیں. ایک سبب ہے جہالت. بعض اوقات بندہ جہالت کا مرتکب ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, یعنی دین اسلام کی تعلیمات کے دو حصے ہیں, ایک حصہ ایمانیات پر مبنی ہے, ایک حصہ اعمال پر مبنی ہے, یعنی ایکٹیویٹی پر مبنی ہے, اور ایک حصہ تھیوری اور کانسیپٹ پر مبنی ہے. تو اعمال کے نہ کرنے سے بندہ اسلام سے نہیں نکلا کرتا. بعض لوگ سمجھتے جی خودکشی کر لی کسی نے تو اب اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے. خودکشی کرنا ایک گناہ ہے, اور گناہ کرنے سے کوئی ایمان سے خارج نہیں ہوتا, اس کی جنازہ پڑھی جائے گی. ہاں اگر کوئی علاقے کا بہت ہی مشہور عالم ہے یا بڑے کوئی پیر صاحب ہیں, وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ لوگ سبق سیکھیں اور اس طرح کا قدم نہ اٹھائیں, تو ایک جدا گانا بات ہے. لیکن خودکشی کرنے والے کی جنازہ بھی فرض کفایہ ہے, پڑھی جائے گی. اگر نہیں پڑھیں گے تو لوگ گناہگار ہوں گے. تو اعمال کے چھوڑنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے, ایمان اس کا برباد نہیں ہوتا. ایمانیات کے معاملے میں میں عرض کر چکا کہ عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے, ایمان بالملائکہ ہے, ایمان بالرسل ہے, ایمان بالکتب ہے. یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ضروریات دین کہا گیا ہے, اگر ان کے حوالے سے تین باتیں پائے جائیں, علماء نے کفر کی تین وجوہات بیان کی ہیں. پہلی وجہ ہے انکار. کوئی عقیدہ توحید کا انکار کر دیتا ہے, عقیدہ رسالت کا انکار کر دیتا ہے, ایمان بالملائکہ کا انکار کر دیتا ہے, ایمان بالکتب کا انکار کر دیتا ہے, ختم نبوت کا انکار کر دیتا ہے, کوئی قیامت کے دن کا انکار کر دیتا ہے. تو ضروریات دین کا انکار کرنا انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے. اور دوسری وجہ ہے استخفاف, ہلکا سمجھنا. یعنی جو ضروریات دین ہے, مثال کے طور پر جہنم کا عذاب ہے. جہنم کا عذاب اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو عذاب دے گا, انہیں آگ میں جلایا جائے گا قیامت کے دن. یعنی کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے, اور کچھ گناہگار ہوں گے جو یقینی طور پر جہنم میں جائیں گے. جب قرآن اور حدیث نے یہ وعید بیان کر دی تو ایسا ہونا ضرور ہے. تو جہنم کا عذاب ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کا تعلق ضروریات دین سے ہے. اب کوئی شخص اس کو ہلکا سمجھتا ہے کہ ابھی کیا ہے, جہنم میں جائیں گے نا تو بلا لیں گے فلاں 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 کو اور وہاں بیٹھ کے گپ شپ کر لیں گے. جہنم کے عذاب سے کون ڈرتا ہے؟ اگر ماذا اللہ کو یہ کہتا ہے وہاں بھی ہم جو ہے وہ گویوں کو بلا لیں گے, لطیفے سنانے والوں کو بلا لیں گے, وہاں ہم شولوں کو لے کے سگڑ سے چلگا لیں گے. تو اس طرح کے جو کلمات ہیں یہ استخفاف کے ذمے میں آتے ہیں, ہلکا جاننے کے ذمے میں آتے ہیں. تو ضروریات دینی کا انکار کرنا یا انہیں ہلکا سمجھنا یہ کفر ہے. تیسرا سبب ہوتا ہے استہزاء اڑانا, توہین کرنا, مذاق اڑانا. اللہ رب العزت, ملائکہ, فرشتے, انبیاء, انبیاء سابقین, حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام. تو جب بندہ ضروریات دین کا انکار کرے, استخفاف کرے یا استہزاء کرے, تین وہ محرکات ہیں کہ جو ضروریات دین کے اندر اگر پائے جائیں تو کفر سرزد ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک مقرر اگر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پر جانے کے واقعے کو بیان کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کے جلووں کو دیکھنے کے واقعے کو بیان کر رہا ہے, تو بعض اوقات وہ تقابل کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اب یہ معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. اس معاملے کے اندر اعتدال پر رہنا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بیان کی جائے گی, وہ شان بیان کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص نہیں پائی جانی چاہیے, ان کی شان میں بے ادبی کا لفظ نہیں پایا جانا چاہیے. تو یوں تقابل کرتے ہوئے تنقیص پائی جائے, کسی نبی کے تعلق سے کلمہ توہین پایا جائے, تو ایسی بات بھی کفر میں داخل کر دیتی ہے. تو بات بڑی اہم ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہے, کفار سے خطاب نہیں ہے. فرمایا گیا یا ایو الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو. اور ایمان پر ثابت قدمی کس کس طریقے سے رہتی ہے یہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا. بات ہو رہی تھی جہالت کی وجہ سے کہ ایک بندے کو ضروریات دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ جہالت اتنی ہوتی ہے. میں ایک مرتبہ بس میں سفر کر رہا تھا اور اس بس میں گانا بج رہا تھا، ملتا خدا کو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارا رب ظالم نہیں ہو سکتا، اللہ تعالی کو ظالم کہنا کفر ہے. اور لوگ سن رہے ہیں بڑے آرام سے جناب، گنگنا رہے ہیں، طرز ایسی ہے، دھن ایسی ہے کہ لبوں پر یہ الفاظ چڑھ جاتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ جہالت کی وجہ سے، نا علمی کی وجہ سے بولے جانے والے الفاظ ہیں کیا، ان کا معنی کیا بنتا ہے، کیا کبھی غور کیا؟ اس طریقے سے کچھ ڈائلاگس ایسے ہوتے ہیں، کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ان کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنقیص، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، ضروریات دینی جو دیگر ہیں ان کے حوالے سے انکار، استخفاف یا استہزا پایا جاتا ہے. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاط کو تھامے، اس کے ادا سے، اس کی زبان سے، کسی حرکت سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. ایک سبب ہوتا ہے ایمان کے خطرے میں پڑنے کا، برے اعمال کی نحوست. جو گناہ ہوتے ہیں، جو بندہ گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی عیاشی میں ہوں، بڑی خوشی میں ہوں، بڑی مجھے سرور کیف کی دنیا ملی ہوئی ہے. نہیں، گناہوں کا جو اثر ہے دل پر چڑھتا رہتا ہے، دل میلا ہوتا رہتا ہے، اور حلاوت ایمان جو ہے وہ دل سے جاتی رہتی ہے. ایک ہوتا ہے صاحب ایمان ہونا اور ایک ہوتا ہے ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنا. تو گناہ کرنے سے ایمان کی جو حلاوت ہے، جو چاشنی ہے، جو نور ہے، جو ایمان کی طاقت اور ایمان کی جو ول ہے، آہستہ آہستہ وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر بندہ ایک ایسے مرحلے پر داخل ہو جاتا ہے کہ وہ گناہوں کی نحوست، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیاں اسے کفر تک میں دھکیل دیتی ہیں. ایک مرتبہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شیبان رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر روتے رہے. امام شیبان رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا ہوا، پوری رات ہوگی روتے ہوئے. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو 60 سال تک عبادت کی، لیکن جب اس کا خاتمہ ہوا تو کفر پر خاتمہ ہوا. یعنی امام ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تعلق سے ڈر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا. یعنی بندہ بعض اوقات اپنے اعمال پر جو ہے وہ بڑا ہی پھولا سما رہا ہوتا، میں نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اس بات پر رو رہے ہیں کہیں میرے ایمان کا خاتمہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ مجھے مرتے وقت میرا خاتمہ کفر پر ہو. تو حضرت شیبان رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلاسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اسے کفر تک اس کے شامت اعمال نے پہنچایا ہے. ایک شخص کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کتابوں میں کہ امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مریض کے پاس پہنچے جو مرض الموت میں مبتلا تھا، نزا کی کیفیت تھی، کلمے کی تلقین کرتے ہیں بجائے کلمے کے 11 12 11 12 11 12 پڑھے جا رہا ہے. پوچھتے ہیں کہ شخص کیا کام کرتا تھا، تو بتایا گیا کہ یہ سوت کا کام کیا کرتا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے کلمے کی تلقین پر یہ شخص کلمہ نہیں پڑھ رہا. ایسے بھی واقعات بزرگوں نے کتابوں میں لکھے کہ ایک شخص ساری عمر شراب پیتا رہا اور جب مرنے کا وقت قریب آیا تو ایک جام اور، ایک جام اور، ایک جام اور، اس کے مرنے کے وقت یہ کیفیت تھی. بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ شیطان ساری زندگی بندے کو عمل سے روکتا رہتا ہے. بندہ عمل سے بعض اوقات نہیں روکتا، شیطان کی بات نہیں مانتا، نیک راستے پہ لگ جاتا ہے، تو نیک آدمی کو بھی شیطان نہیں چھوڑتا اور اس کی موت کے وقت بھی اس کا پیچھا کرتا ہے، اور اس کی موت کے وقت آ کر چونکہ بندے کی جب نزا کی کیفیت ہوتی ہے، سخت پیاس لگی ہوتی ہے، بندہ پیاس سے بے چین ہوتا ہے، جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ وہ نیم بے ہوشی میں ہے، تو وہ آوازیں بھی سن رہا ہوتا ہے اور غنودگی بھی ہوتی ہے، تو نزا کی کیفیت میں یہی معاملات ہوتے ہیں۔ تو شیطان آ کر بعض اوقات کہتا ہے پانی چاہیے، میں پانی دیتا ہوں، نہیں فلاں بات کہو، قرآن کا انکار کرو، اللہ کا انکار کرو۔ اس طریقے سے شیطان نزا کے وقت ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، وہی بچتا ہے۔ حقیقت حال تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، اور اس کے بعد بندے کے جو نیک اعمال ہیں، سارے زندگی جو وہ شیطان سے بچا ہوتا ہے، شیطان سے راہ فرار اختیار کیے ہوتا ہے، اس کی بات نہ ماننے کی عادت ہوتی ہے، تو ایسا شخص شیطان کے اس دعووں کو رد کر دیتا ہے، جٹلا دیتا ہے۔ ایک یہ تو عام لوگوں کی باتیں تو کیا ہیں، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب تفسیر کبیر، جن کی کتاب فلسفے سے اور منطق سے اور لاجک سے اور دلائل سے بھری ہوئی ہے، صرف تفسیر کبیر ہی نہیں، عقائد پر آپ نے نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہیں، جس میں الاربعین کی بہت مشہور کتاب علم الکلام پر، ان کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو یہ اپنے وقت کے علامت و دہر تھے اور مناظر اسلام تھے، اور اسلام کی حقانیت پر ساری زندگی بولتے رہے، اور اسلام کے تعلق سے ملحدوں کو ساری عمر جواب دیتے رہے، ان کی ساری کتابوں میں یہی مضامین ہیں۔ تو شیطان ان کے نزا کے وقت آ جاتا ہے اور سوال کرتا ہے، بتا اللہ تعالی موجود ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب نزا کی کیفیت ہے، نزا کی کیفیت میں غشی تاری ہوتی ہے، غنودگی تاری ہوتی ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے۔ ایک جواب دیتے ہیں، وہ دوسرا اعتراض کر دیتا ہے، دوسرا جواب دیتے ہیں اعتراض کر دیتا ہے۔ ان کی غیبی مدد ہوتی ہے، ان کے مرشد دور کسی جگہ پر وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے ہوئے وہاں سے آواز دیتے ہیں کہ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ یہ جواب جب دیتے ہیں تو پھر شیطان راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے بیان کی اور دیگر جو آیات شامل کی، یہ ایمان کی اہمیت کے بارے میں ہمیں خبردار کر رہی ہیں۔ ایمان کو مفت میں مل جانے والی چیز نہیں ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تو اب جو ہے ایمان کے تعلق سے ہمارے اوپر کوئی حقوق نہیں ہے۔ ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ایمان کی حفاظت کی سب سے بڑی تدبیر یہی ہے کہ ایمان کی اہمیت دل میں پیدا ہو۔ لوگ ایمان سے کیوں ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے لالچ، لالچ انہیں منحرف کر دیتی ہے، دین اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، یا وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی اجازت کوئی عالم دین نہیں دے سکتا، اور اسے ہر عالم دین کفر کہے گا۔ ہمارے مشاہدے میں ایسی غلطیاں، لوگ جاتے ہیں جناب، انہیں ویزا چاہیے ہوتا ہے ابروڈ کنٹریز کا، اور وہ اپنے آپ کو لکھتے ہیں جی میں فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، اسلام سے اپنے تعلق کی نفی خود کاغذوں میں ظاہر کرتے ہیں، لکھتے ہیں جی میں مسلمان نہیں ہوں، فلاں مذہب سے میرا تعلق ہے۔ ارے ویزے کی وجہ سے، اس دنیا کی انتہائی گھٹیا قسم کی آسائش کی وجہ سے ایمان کو داؤ پر لگا دیا اور اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کر دیا، یہ کیسا رویہ ہے، یہ کیسا طریقہ کار ہے، یہ کیسا بیہیویئر ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کر دیا، اتنی لالچ آپ کے من کے اندر سما چکی ہے۔ بہت سارے محرکات ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پیدا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اتنی اہم چیز ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں انہیں آسائشیں دستیاب ہوں گی، جنت میں انہیں سہولتیں دستیاب ہوں گی، لیکن تمام آسائشوں تمام سہولتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرفان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ہے۔ وہ کہیں گے اب ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ تو جنت میں ان کا ایک مشورہ ہوگا، یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، آپس میں صلاح مشورہ کریں گے کہ چلو علماء کے پاس چلتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مزید کیسے آگے بڑھیں۔ پھر علماء انہیں طریقے بتائیں گے جنت میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ آج کچھ لوگ یہ درس دیتے ہیں کہ جناب جنت میں صرف یہ دو چیزیں ہیں یا یہ فلاں چیز ہے اور کچھ نہیں ہے، جنت میں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ کا تصور کریں، ذرا کبھی آپ نے غور کیا ہے اذکار کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر خامی سے، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بڑا ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں۔ تو بعض وقت ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا ترجمے کی طرف ہمارا ذہن نہیں ہوتا، ترجمے کی طرف ذہن جانا ہمارے خوشو خضوع میں اضافہ کرے گا، ہماری حلاوت ایمان میں اضافہ کرے گا۔ تو نیک اعمال کی کثرت بندے کے اندر ایمانی طاقت، ایمانی پاور کو بڑھاتی ہے، بندے کے اندر حلاوت ایمان پیدا کرتی ہے، ایمان کی چاشنی پیدا کرتی ہے، قوت پیدا کرتی ہے، بندے کے اندر بیداری پیدا کرتی ہے۔ نمازیں قائم کرنے کا عہد کیجئے، نمازوں کی پابندی کا سلسلہ جاری رکھیے، تلاوت قرآن کریم کی جو عادت اسے جاری رکھیے سارا سال، اللہ نے چاہا تو اس کے مفید اثرات مرتب ہوں گے۔